نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دس ذو الحجہ کو 10th ذو الحجہ کو مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد 3 جمرات میں سے بڑے جمرہ پر 7 کنکریاں پھینکنی ہیں, جسے ہماری زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں. بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنی ہیں, اور یہ 10th ذو الحجہ کو جو چھوٹا شیطان ہے اور درمیان والا شیطان ہے, مڈل شیطان, اس کی رمی کرنا یہ بدعت ہے. 10th ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جائے گی, اور بڑے شیطان کی رمی کے بعد دعا نہیں ہے. اب آج کل تو آسان ہو گیا ہے, لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انتظام میں وہاں فرق آ جائے. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا شیطان ہے اور جو مڈل شیطان ہے وہاں پابندی ہوتی ہے, وہاں کچھ پولیس وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں جو روکتے ہیں کہ آج یہاں رمی نہیں کرنی ہے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھلے رہتے تھے تینوں, اور یہ ہر انڈیویجول پر تھا کہ اسے علم ہے, اسے معلوم ہے کہ آج تو بڑے شیطان ہی کی رمی کرنی ہے, تو بڑے شیطان کی رمی کر کے چلا جائے. لیکن لوگوں کو علم نہیں ہوتا, تو 2-4 آدمی بھی اگر شروع کر دیں گے تو پھر سبھی شروع کر دیں گے. تو ہم 15-20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ 10th ذو الحجہ کو بھی بہت سارے لوگ وہ چھوٹے پر بھی رمی کرتے تھے, درمیان والے پر بھی اور بڑے والے پر بھی. تو اگر ایسی کوئی شکل ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 10th ذو الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے. اور جو مسجد خیف, میں نے کل بتایا تھا کہ وہاں ایک مسجد ہے جس کے مینارے نظر آئیں گے, بہت بڑی مسجد ہے, تو مسجد کے قریب جو جمرہ ہے وہ چھوٹا شیطان ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مڈل شیطان, اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا شیطان. اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ پہچاننے میں تکلیف ہو جائے, لیکن چونکہ ان دونوں کے اوپر کنکری پھینکنے نہیں دیتے آج کل, تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ بڑا شیطان ہے. رمی کرنے کے بعد جو حج قران اور حج تمتو کر رہے ہیں ان پر حج کی قربانی واجب ہے, دم شکر, اور ترتیب اور آرڈر بھی ضروری ہے. اس لیے سر کے بالوں کو منڈوانے سے پہلے, حلق کرانے سے پہلے وہ لوگ دم شکر کی قربانی کریں گے, حج کی قربانی کریں گے, اور اس کے بعد پھر وہ سر کے بالوں کو منڈوائیں گے. یہ 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں, اور ان تینوں کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت جو ہے وہ کل 3 دن ہیں, 10th ذو الحجہ, 11th ذو الحجہ اور 12th ذو الحجہ. بس اتنا ذہن میں رہے کہ جب تک رمی نہ ہو وہاں تک حج کی قربانی نہیں ہوگی, جب تک حج کی قربانی نہ ہو وہاں تک حلق نہیں کرا سکتے. اور جہاں تک طواف زیارت کا تعلق ہے تو طواف زیارت 4th نمبر پر کرنا مستحب ہے. 10th ذو الحجہ, 11th ذو الحجہ, 12th ذو الحجہ کی مغرب تک میں اسے رمی سے پہلے بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, اور سر کے بالوں کو منڈوانے سے پہلے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, قربانی سے پہلے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. اب طواف زیارت جو ہم کریں گے تو طواف زیارت کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ ہم نے عمرے کے طواف میں بیان کیا ہے, ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اب طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے زمزم کا پانی پینا ہے, اور زمزم کا پانی پی کر ابھی ہماری چونکہ صحیح باقی ہے طواف زیارت کے بعد، اس لیے اب ہمیں صحیح کرنے کے لیے جانا ہے صفا مروا پر. اب یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ جب طواف زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. پہلی حالت تو یہ ہے کہ آپ طواف زیارت کرنے کے لیے حلق کرانے کے بعد جائیں گے، ایک حالت تو یہ ہے. یعنی آپ نے تینوں کام کر لیے ہیں، رمی بھی کر لی ہے، آپ کی حج کی قربانی بھی ہو گئی ہے، اور آپ نے سر کے بالوں کو منڈوا لیا ہے، اور آپ نارمل کپڑوں میں آ گئے ہیں، اور نارمل کپڑوں میں آ گئے ہیں اور اب آپ طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ شکل ہو سکتی ہے. اور یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے رمی کر لی، اور رمی کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میری قربانی تو رات کو ہونے والی ہے، تو ایسا کرو کہ میں اب جا کر کے طواف کر لوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، احرام میں رہنا پڑے تو میں 11th of Zulhijjah کی صبح کو قربانی کروں گا، اور اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈواؤں گا، تو چلو رات کو جا کر کے طواف کر لیتے ہیں. تو آپ احرام میں طواف زیارت کریں گے. تو یہ دو سچویشن ہو سکتے ہیں، یا تو آپ احرام میں طواف زیارت کریں گے یا نارمل کلوتھنگ میں طواف زیارت کریں گے. اگر آپ احرام میں طواف زیارت کرتے ہیں تو چونکہ آپ کو طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے، اس لیے آپ 7 چکر میں اجتباء بھی کریں گے، یعنی یہ شولڈر کو ایکسپوز کریں گے، اور پہلے 3 چکر میں رمل بھی کریں گے مرد حضرات. اور اگر آپ نارمل کلوتھنگ میں آ گئے ہیں، نارمل کلوتھنگ میں، تو پھر اجتباء نہیں کریں گے آپ، اس لیے کہ احرام ہوگا ہی نہیں، آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہوگا، جبا پہنا ہوا ہوگا، صرف رمل کریں گے، اور رمل کر کے پھر صحیح کر لیں گے، اور صحیح کر کے واپس چلے جائیں گے. یہاں ایک بات میں دوسری عرض کر دوں کہ یہ پہلی 3 چیزوں کے بارے میں تو میں نے کہا ہے کہ آرڈر میں کرنا ضروری ہے. تو جو حضرات ایوری ایئر جاتے ہیں، آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ہوں گے جن کو ایکسپیرینس ہے، لاسٹ ایئر بھی گئے تھے، اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ گئے تھے، یا جس گروپ میں آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے اپنا ایک پروگرام بنا لیں کہ رمی کب کرنی ہے، قربانی کب ہو جائے گی، اور سر کے بالوں کو منڈوانا کب ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یعنی پریکٹیکل بنیے آپ، پریکٹیکل. ایسے ہی نہیں کہ آپ اسیوم کر لیں کہ آئی ول ریچ مینا 10 o'clock ان دا مارننگ، بائی 12 o'clock مائی رمی ول بی آؤٹ آف دا وے، اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو کہہ دوں کہ ڈو مائی قربانی ایٹ 1 o'clock اینڈ 2 o'clock آئی ول شیو مائی ہیڈ بیکاز آئی ول اسیوم کہ قربانی ہو گئی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا، بہت ہجوم ہوتا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ. ہو سکتا ہے کہ آپ 10 o'clock کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے، رمی کرنے کے لیے جائیں، پر آپ کے ٹینٹ سے وہاں تک جانے میں آپ کو 4 o'clock ہو جائے. ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، بیریکیڈز ہوتے ہیں، ڈائیورژن ہوتا ہے. اسے ذرا ریئلسٹک بنے آپ، اور آپ کو کون گائیڈ کر سکے گا جو آپ کا جو گروپ، جس گروپ میں آپ جا رہے ہیں ان کو زیادہ معلوم ہے کہ بھائی قربانی. اور اچھے گروپ والے ہوتے ہیں اور آپ کو لگے کہ نہیں یہ معتبر ہے، اچھا آدمی ہے، اور وہ قربانی کا انتظام کر رہا ہے تو بہت اچھا، اس لیے کہ وہ کیا کرے گا، اب تو موبائل کا زمانہ ہے تو لوگ فون کر دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اب آپ حلق کر سکتے ہیں. یہ آپ سیف، بہت سیف ہے یہ. وہاں دوسری بہت ساری ایسی ایجنسیز ہوتی ہیں جو آپ کو کوپن دے دیتی ہے اور آپ کی قربانی لے لیتی ہے، مگر آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کب قربانی آپ کی ہو رہی ہے. تو ایک کام اس کا ذرا خیال رکھیے. دوسرا یہ ہے کہ طواف زیارت آپ کو کب کرنے کے لیے جانا چاہیے. طواف زیارت تو کئی سالوں پہلے، میں جو حج کا، مجھے جو تجربہ تھا کئی سال کا، اس زمانے میں بہت لگاتار حج کے لیے جانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، تو میں اس وقت لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی دیکھو گھبراؤ مت، مینا آنے کے بعد آرام سے سو جاؤ، عصر کی نماز پڑھو، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یوروپا کے جو ٹینٹس ہوتے ہیں ہمارے یوروپ والوں کے، وہاں سے چل کر کے آپ رمیے جمعرات کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ مغرب سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، تو مباح ٹائم میں آپ کی مغرب سے پہلے رمی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو رش نظر آئے کہ نہیں ابھی بھی مشکل ہے، तो बूढ़ों को औरतों को एक तरफ खड़ा करो, आप जो सेहतमंद है वो जाकर के रमी कर ले, और मगरिब के बाद आध घंटे पौन घंटे के बाद बिल्कुल सुकून हो जाता है उस वक्त जाकर के कर लो। यानी ये मैं पहले एडवाइस करता था मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, और फिर मैं कहता था कि वापस जाओ और मीना में रात गुजार लो, आराम कर लो मीना में। मीना में रात गुजारना सुन्नत भी है, मीना में रात गुजार लो, और मीना में रात गुजारने के बाद सुबह उठो, और सुबह उठकर उस वक्त यूरोपा के बिल्कुल करीब थी कुर्बानी की जगह, खुद जाकर के कुर्बानी करते थे, तो वहां जाकर के कुर्बानी कर लो फजर के फौरन बाद, और कुर्बानी करके हलक करा करके गुसल उसल कर लो, कपड़े पहन लो और चले जाओ तवाफ जियारत के लिए, तो जोहर से पहले वापस आदमी आ सकता है। ये हम निजाम के, लेकिन मुझे गुज़िश्ता साल किसी ने कहा कि अब चूंकि वो रमी के लिए उन्होंने फैसिलिटीज को बहुत अच्छी कर ली है रमी वगैरह के लिए, और तवाफ जियारत में भी अब कुछ तवाफ मताफ वगैरह को बड़ा किया है, तो मुझे किसी ने यह कहा कि अगर कोई तवाफ अगर कोई रमी करने के लिए जोहर के बाद भी अपने टेंट से निकल जाता है तो आराम से कर लेगा असर से पहले भी, ये मुझे किसी ने कहा है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पूछ लेना जो लोग गए हैं, मैं 6-7 साल से गया नहीं हूं, और मेरे लिए दुआ भी करें कि हज की अल्लाह ताला सआदत नसीब करे। भाई वहां वो शख्स नहीं जा सकता जो चाहता है, जिसे अल्लाह बुलाते हैं वो जा सकता है। और फिर जो है मुझे लोगों ने ये बताया कि उनका एक्सपीरियंस ये है कि अब 10th of Zulhijjah को रात को ईशा की नमाज के बाद जाते हैं तो तवाफ जियारत आसानी से हो जाता है, और अगर कोई तवाफ जियारत करने के लिए जाता है और तवाफ जियारत करने की वजह से मीना में रात नहीं गुजरती तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि एक काम के लिए गया हुआ है, हज के काम के लिए। तो अगर इधर रमी कर ली, रमी करके चले गए, लेकिन ये आप मालूम कर लीजिए दूसरों से, अब तवाफ जियारत हो गया आपका, तवाफ जियारत से फारिग हो गए तो हलक कराने से जो पाबंदियां थी वो खत्म हो गई थी सिवाय मियां बीवी के ताल्लुकात की, अब मियां बीवी के ताल्लुकात भी जायज है। लेकिन अगर आपने एहराम की हालत में तवाफ जियारत किया है और अभी हलक आपका बाकी है तो जब तक हलक नहीं होगा वहां तक मियां बीवी के ताल्लुकात भी जायज नहीं होंगे। ये जो चार काम हैं 10th of Zulhijjah के, ये तफसील से बयान हो गए, इनको आप 10th को भी कर सकते हैं, 11th को भी कर सकते हैं और 12th की मगरिब तक कर सकते हैं, सरकमस्टांसिस को देखकर हालत को देखकर के आप फैसला करें। अब बाकी क्या रह गया, अब तीन चीजें बाकी रह गई, 11th और 12th की रमी, मीना में रातों को गुजारना और तवाफ विदा, बस ये हज के काम रह गए। अब आपको करना यह है कि तवाफ जियारत करने के लिए आप मक्का मुकर्रमा जाएं, इसके अलावा दूसरा कोई काम ना करें, मीना की रातों में मीना में रहें आप। इसमें बहुत लोग सुस्ती कर रहे हैं, और लोग क्या करते हैं कि 10th of Zulhijjah को रमी करके मक्का मुकर्रमा चले जाते हैं, अजीजिया में चले जाते हैं, शीशा में चले जाते हैं और वहीं रहते हैं, और फिर सिर्फ रमी करने के लिए आते हैं। नहीं, मीना की बाउंड्री में रहना यह अहम सुन्नत है, इसमें गफलत नहीं होनी चाहिए। तो 10th of Zulhijjah की रात और 11th of Zulhijjah की रात, यानी 10 और 11 के बीच वाली रात और 11 और 12 के बीच वाली रात, इसका अक्सर हिस्सा आपका मीना में गुजरना चाहिए। भाई बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाजी बहुत हो गए हैं इसलिए कभी कभी ओवरस्पिल होता है, और ओवरस्पिल का मतलब यह है कि बाज मीना के टेंट्स जो है वो मुजदलिफा में चले जाते हैं, मुजदलिफा में चले जाते हैं मीना के टेंट्स, और हम लोग जो यूरोप से जाते हैं हमारी कैंप चूंकि बिल्कुल एज पर है मीना के, इसलिए वो ओवरस्पिल में हम लोग ही होते हैं यूरोप वाले, तो ये एक मजबूरी है। इस मजबूरी की वजह से अगर कोई मुजदलिफा में कयाम करेगा और मुजदलिफा में रात गुजारेगा तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। एक मरतबा हमारा भी हुआ था कि हम ओवर स्पिल हो गए, तो मैंने साथियों से कहा कि रात कितनी लंबी है, हज का जमाना है, एक काम के लिए आए हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि रात जाग लेते हैं। तो हम लोगों ने चादरें मुसल्ले वगैरह लिए और अपने खेमे से निकल करके मीना की बॉर्डर में आ गए और वहां बिछा दिया, कुछ फल फ्रूट भी साथ, इबादत भी करते रहे, दिन की बात करते रहे, फल फ्रूट खाते रहे और सुबह शादी के वक्त वापस चले गए वहां। تو ہمارا قیام ہو گیا مینا میں. یعنی کرنا ہی چاہتے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرے, عورتیں ہیں مثلاً, ان کا پردہ ہے, بوڑھے ہیں, کہاں بےچارے باہر آ کر کے بیٹھیں گے, تو کوئی بات نہیں ہے. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ مینا میں راتیں گزارنی ہے. دوسرا رمی کرنی ہے. رمی 11th آف ذوالحجہ کی رمی اور 12th آف ذوالحجہ کی رمی. 10th آف ذوالحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی ہے, 11th کو تینوں کی, 12th کو بھی تینوں کی. اور یہ رمی کرنا واجب ہے. اگر کوئی رمی چھوڑتا ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی. قضا کا وقت نکل جائے دم دینا پڑے گا. اس سلسلے میں مفتیوں سے آپ معلوم کر لیں اس کی تفصیلات. رمی واجب ہے ہر شخص کے اوپر. تو 11th آف ذوالحجہ کی اور 12th آف ذوالحجہ کی جو رمی ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد, آفٹرنون میں, یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. پہلے دن کی رمی کا وقت تو صبح سے شروع ہو جاتا تھا. یہ 12th آف ذوالحجہ اور 13th آف ذوالحجہ کو وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد, آفٹرنون, سورج ڈھل جاتا ہے اس کے بعد, یعنی ظہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے. تو یہ 12th آف ذوالحجہ اور 11th آف ذوالحجہ اور 12th آف ذوالحجہ کو زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی زوال سے پہلے جا کر رمی کرے گا یہ معتبر نہیں ہوگی, اسے دوبارہ جانا پڑے گا زوال کے بعد. اور یہ زوال سے لے کر اس کا وقت کب تک رہتا ہے؟ زوال سے لے کر مغرب تک مستحب وقت. زوال سے لے کر مغرب تک مستحب وقت, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک مکروہ وقت. یعنی اگر کوئی مغرب کے بعد بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں, عشاء کے بعد بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ دوسرے دن کی رمی. اور یہ دوسرے دن کی جو رمی ہے اس میں سب سے پہلے چھوٹے شیطان کے پاس آنا ہے اور اس پر 7 کنکریاں اسی طرح پھینکنی ہے جیسے گزشتہ کل بڑے شیطان کا بتلایا تھا. اور پھر آنا ہے, پھر اس کے چھوٹے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکنی ہے. اور 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد ذرا سائٹ پر ہٹ جانا ہے. سائٹ پر اس طرح سائٹ پر, یہ مثال کے طور پر یہاں وہ جمرہ ہے اس پر آپ نے 7 کنکریاں پھینک دی, اور ایسے سائٹ پر آ جاؤ لیفٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر. اور سائٹ پر آنے کے بعد ایسی جگہ پر کھڑے رہیں جہاں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرے آنے جانے والوں کو, اور قبلے کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف کھڑے ہو کر کے دعا کریں. کتنی دیر تک دعا کرنی ہے؟ قرآن مجید کی 20 آیتیں پڑھ سکے اتنی دیر تک دعا کرنی ہے, کم سے کم. کم سے کم فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ جگہ بہت کام کی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے سورہ بقرہ پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تک دعا کریں. سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 سپارے, 2.5 سپارہ پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر دعا کریں, اور کم سے کم 20 آیت تک. آپ وہاں دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ایسی سنت ہے کہ جس سے امت غافل, 99.9% لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے, ایسے ہی گزر جاتے ہیں سائٹ پر آ کر. میں یہاں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں, آپ کو بہت اچھا لگے گا وہ واقعہ. میرے شیخ تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, بہت اچھے رائٹر بھی تھے, وہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. تو جب ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہیں ان کی اوبیچیوری لکھتے ہیں کہ وہ کون تھے کیا تھے. تو ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پیپر کے ایڈیٹر تھے, بینات اس کا نام تھا, تو اس میں لکھتے تھے. تو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں جب وہ حیات تھے, قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ زندہ تھے, اس وقت پوری دنیا میں ان جیسا کوئی قاری نہیں تھا. یعنی قرآت کے سائنس میں بہت ہی ماہر تھے وہ. اور میں نے میرے بعض بزرگوں سے سنا کہ شیخ حذیفی نے بھی قرآت ان سے سیکھی ہے. ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے بزرگ ہیں قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. تو قاری بھی بہت بڑے تھے اور بزرگ بہت بڑے تھے. تو ہمارے میرے شیخ نے یہ لکھا ہے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے حالات لکھے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے, کیا تھا تو ان کا کہا کہ میں وہ عبادت گزار بھی بہت تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک چیز ان کی خود دیکھی اپنے آنکھوں سے. تو میرے شیخ نے یہ کہا کہ حج کے زمانے میں میں رمی کرنے کے لیے گیا, رمی کرنے کے لیے گیا تو جب چھوٹے شیطان پر میں پہنچا, رمی کرنے سے پہلے چھوٹے شیطان پر پہنچا تو میری نظر پڑی کہ قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں چھوٹے شیطان کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد. اب یہ کب سے وہاں کھڑے تھے وہ مجھے معلوم نہیں, لیکن دعا میں نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں. اب میرے شیخ جو ہیں وہ خود بہت بڑے بزرگ تھے, وہ بھی رمی کرنے کے بعد بہت دھیان سے دیر تک دعا کرتے تھے, اس لیے وہ بھی ہماری طرف فٹافٹ 20 منٹ میں ہو جاوے ایسا کام نہیں. تو میرے شیخ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رمی کی, رمی کرنے کے بعد میں نے دعا کی, جب میں اپنی دعا سے فارغ ہوا پھر بھی دیکھا کہ قاری صاحب ابھی دعا میں ہے. میں آگے گیا اور درمیان والے شیطان کی رمی کی, وہاں رمی کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کے میں نے دعا کی, پھر میں آگے گیا اور بڑے شیطان کی رمی کی, اور بڑے شیطان کو رمی کرنے کے بعد میرا ٹینٹ ادھر تھا تو میں واپس آیا, تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ قاری صاحب ابھی بھی دعا ہی کر رہے ہیں کھڑے کھڑے. دیکھو آج کے زمانے میں بھی ایسے بزرگ, ابھی چند سالوں پہلے ہی ان کا انتقال ہوا, کچھ 10-12 سال پہلے, تو ایسے بزرگان دن کتنی لمبی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اس سے کتنا پہلے وہ وہاں کھڑے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں, اور میں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد کتنی دیر تک وہ کھڑے رہے اللہ بہتر جانتے ہیں. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ جتنی دیر میں پڑھی جا سکے اتنی دیر تک دعا کرے, تو کوئی کہے گا کہ یہ پریکٹیکل چیز ہی نہیں ہے, یہ کیوں لکھا ہوگا ان لوگوں نے کتاب میں. نہیں, پریکٹیکل ہے, کرنے والے کرتے ہیں. تو کم سے کم 20 آیت, اور یہ دعا کی درمیان والے شیطان پر 7 کنکریاں پھینکی, پھر سائڈ پہ کھڑے رہو اور دعا کرو قبلے کی طرف منہ کر کے. دائیں طرف مینا ہوگا, بائیں طرف تابا, آپ دوسری طرف سے بھی رمی کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ادھر کھڑے رہیں آپ. رائٹ ہینڈ سائڈ پر مسجد ہو بائیں طرف, اور پھر رمی کرنے کے بعد ادھر منہ کر کے آپ دعا کریں. بڑے شیطان پر آئے, بڑے شیطان پر رمی کرنے کے بعد اب کچھ نہیں ہے, دعا نہیں کرنی ہے, آپ واپس چلے جائیں. اب آیا 12th ذوالحجہ, حج کا 5واں اور آخری دن. آج بھی وہی کرنا ہے, چھوٹے شیطان پر 7 کنکریاں مار کر دعا کر کے آگے چلے گئے, مڈل شیطان پر 7 کنکریاں پھینک کر سائڈ پر دعا کی آگے چلے گئے, اور بڑے شیطان پر 7 کنکریاں پھینک کر آپ چلے گئے, دعا نہیں ہے. اب یہ 12th ذوالحجہ کی رمی ہے, اس کے بعد لوگ مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں. تو عموماً جو وہاں ایکسیڈنٹس کے واقعات جو سننے میں آتے ہیں نا, وہ 10th ذوالحجہ کو ہوتے ہیں اور 12th ذوالحجہ کو. 10th ذوالحجہ کو اس لیے کہ مزدلفہ سے جب آتے ہیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی رمی کر لوں تاکہ قربانی ہو جائے اور احرام سے نکل جاؤں. صبر کرو ایک بات. اور 12th ذوالحجہ کو اس لیے گڑبڑ ہوتی ہے کہ زوال ہوتے ہی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمی کر لیں اور رمی کرنے کے بعد جلدی جلدی مکہ پہنچ جائیں, یہ اصل میں گڑبڑ ہوتی ہے, لوگ یہ چاہتے ہیں. اور بعض حضرات ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر مغرب سے پہلے یعنی غروب ہونے سے پہلے مینا سے اگر نہیں نکلا تو 13th ذوالحجہ کو رمی کرنا میرے لیے ضروری ہوگا, واجب ہوگا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایسا ہے, تو ایسا سوچتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا بھی تاخیر کروں گا اور اگر غروب سے پہلے نہیں نکل سکا تو میرے لیے تو 13th ذوالحجہ کی رمی واجب ہو جائے گی. لیکن یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ مینا میں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ مغرب بھی ہو گئی نہیں گئے, آپ عشاء بھی ہو گئی نہیں گئے, رات کو 12 بج گئے پھر بھی نہیں گئے, اور صبح صادق ہو گئی اور فجر کی اذان ہو گئی پھر بھی آپ نہیں نکلے, تو اب شریعت کہتی ہے کہ جب 13th ذوالحجہ ہو گیا تو اب آپ پر واجب ہو گئی 13th ذوالحجہ کی رمی. تو 13th ذوالحجہ کو صبح صادق تک اگر آپ مینا میں رہے تو آپ پر قربانی واجب, آپ پر رمی واجب ہو جاتی ہے 13th ذوالحجہ کی. اگر اس سے پہلے پہلے آپ نکل گئے تو قربانی واجب نہیں. بس شریعت یہ کہتی ہے کہ مغرب ہونے کی وجہ سے 13th ذوالحجہ کی رات شروع ہو گئی ہے
تو مکروہ ہے, اچھا نہیں ہے کہ آپ جائیں, لیکن اگر چلے گئے تو حرج کوئی نہیں ہے. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 12th آف ذوالحجہ کو بھی اگر بہت زیادہ رش ہے, آپ عورتوں کے ساتھ ہے اور اثر سے پہلے وہاں پہنچ گئے آپ اور دیکھا کہ نہیں گڑبڑ ہے, تو وہاں بیٹھ جاؤ مصلی بچھا کر کے ایک سائڈ پر ذرا دور, انتظار کر لو, اور ذرا رش مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ جب مینا سے ہم نکلتے ہیں رمی کرنے کے بعد تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے, عموماً ٹریفک جام ہو جاتا ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ نکل گئے مغرب کی اذان سے پہلے, نکل گئے کوچوں میں بیٹھ گئے, ٹیکسی میں بیٹھ گئے, مغرب کی اذان ہو رہی ہے پھر بھی اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنے ساتھیوں سے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے کہا دیکھو کتنی کوچے ہیں اور کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنی کاریں ہیں, اور ان میں سے مغرب پڑھنے کے لیے تو کوئی نکل ہی نہیں رہا ہے, مغرب پڑھنے کے لیے. اور وہ چونکہ ٹریفک جام ہوتا ہے تو وہاں پانی بیچنے والے بہت ہوتے ہیں, ذرا پرائز کو انفلیٹ کر کے وہ بیچتے ہیں پانی کی بوٹلز, غریب لوگ. تو ہم اتر گئے اور ہم نے کہا کہ یہ کوچ تو کہیں جانے والا نہیں ہے, اور چلا بھی جائے گا تو یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تو ہے مکہ مکرمہ, چلو آؤ وضو کر لیتے ہیں, وضو کر کے سائڈ پہ فٹ پاتھ پر نماز پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے میرے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو ابھی تو شیطان کو کنکری مار کر آئے, ابھی تو وہاں شریعت تو کہتی ہے کہ یوں ہلکے پھلکے انداز میں مارو, وہاں تو یہ طاقت نکال نکال کر مار رہے تھے, اور یہ حالت دیکھو کیا کیا حج ہوا. حج اگر ہمارا قبول ہوتا اور حج میں کوئی جان ہوتی تو مغرب کی نماز چھٹتی کسی کی, اور کوچ میں بیٹھے ہیں کار میں بیٹھے ہیں مغرب کی اذان کی آواز پھر آتی ہے, عشاء کی اذان کی, اس کا مطلب یہ کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان نماز قضا ہو گئی, حج ہی ہوگی. آپ ایسا نہ کریں, آپ پہلے سے اس کا انتظام چاہے کر لیں, ایک آدھ بوٹل پانی بھی لے لیں اپنے ساتھ, وضو کے ساتھ جائیں, وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو کریں اتر جائیں, کوچ چلی جائے تو کوئی حرج نہیں, اپنی نماز آپ پڑھ لیجیے, نماز پڑھنا ضروری ہے, نماز فرض ہے. اب سارے ارکان پورے ہو گئے, اب ایک ہی کام رہ گیا, وہ ہے طواف ودا. طواف ودا عمرہ میں طواف ودا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ عمرہ میں بھی طواف ودا ہے, طواف ودا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص دل ایسا چاہے, اور چاہتا ہے, سب کا دل چاہتا ہے کہ عمرے کے لیے آئے ہیں اور آج مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو چلو آخر میں ایک طواف کر لیتے ہیں, تو کر لینا چاہیے ضرور, لیکن طواف ودا عمرہ میں سنت ہے, واجب ہے, ایسا نہیں ہے. حج میں طواف ودا ہے, اور طواف ودا کس کے لیے ہے؟ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے طواف ودا ہے. اور طواف ودا کا وقت شروع ہوتا ہے طواف زیارت کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے بعد 2 ہفتے تک مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہیں, لیکن طواف زیارت کے ساتھ آپ نے ایسا سوچا کہ چلو طواف ودا بھی کر ہی لوں, تو کر سکتے ہیں کرنا ہو تو. طواف ودا کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ طواف ودا کو آخر تک آپ رہنے دیں, جتنا لیٹ ہو سکے اچھا ہے. مثلاً آپ وینزڈے کی ایوننگ کو مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں تو وینزڈے مارننگ کر لے طواف ودا, ٹیوزڈے کو کر لے طواف ودا. اور طواف ودا کرنے کے بعد اگر دوبارہ دل چاہے کہ میں حرم شریف میں جاؤں تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں ایسا بٹھایا ہے کہ طواف ودا کا مطلب ہے کہ اب الوداع کر دیا, اب دوبارہ حرم شریف میں نہیں جا سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور یہ بات تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ طواف ودا کا مطلب ہے کہ فائنل طواف, تو اس کے بعد اگر دوبارہ موقع ہو اور ارادہ ہو جائے تو اب نہیں کر سکتے, طواف ودا تو ہم نے کر لیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ نے ٹیوزڈے کو طواف ودا کر لیا اور وینزڈے فجر کی نماز کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے اور دل میں خیال چلو یار ایک اور کر لیتے ہیں, تو کر لو, نفل طواف بہت اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ طواف ودا میں بہت سہولت رکھی ہے شریعت نے. وہ سہولت یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد ایک شخص نے نفل طواف کیا, نفل طواف ایک کیے یا 8-10 کیے, لیکن نفل طواف کیا, اور پھر سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ طواف ودا نہیں کر سکا تو یہ نفل طواف ہی طواف ودا ہو جائے گا. ایک اور بات کہ وہ عورت جس کو جو حالت حیض میں ہے اس کے لیے طواف زیارت تو کرنا ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ بکنگ کراتے وقت بہت سوچیں آپ ورنہ حج نہیں ہوگا. اور ایسا کسی کو کوئی سچویشن وہاں پیش آ جائے کہ ابھی عورت نے طواف زیارت نہیں کیا ہے اور اس کو حیض آ گیا ہے اور حیض سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اسے اب واپس جانے کی بکنگ ہو گئی ہے اور بکنگ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دو مہینے تک مل نہیں رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی اس لیے کہ ساری بکنگ ہوتی ہے تو کسی اچھے مفتی کو کانٹیکٹ کر کے پوچھے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ایسے ہی مت آ جائیں ورنہ حج نہیں ہوگا. طواف زیارت ضروری ہے, اس کے لیے کیا اب راستہ نکالیں. اور ایسی شکل اگر پیش آ جائے تو اسلامک دعوی اکیڈمی اس وقت کھل چکی ہوگی تو یہاں مفتی کو فون کر کے پوچھیں, یہ حضرت آپ کو راستہ بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو طواف زیارت میں تو معاف نہیں ہے لیکن طواف ودا میں اگر عورت حالت حیض میں ہے لاسٹ مومنٹس میں اور اس نے ابھی طواف ودا نہیں کیا ہے تو طواف ودا معاف ہے. حیض والی عورت پر طواف ودا نہیں ہے. طواف ودا کا طریقہ وہی ہے جو عام طواف کا ہے لیکن اس میں اجتباء نہیں ہوگا, رمل نہیں ہوگا, بس سات چکر ہوں گے. اس میں ان ساری چیزوں کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو, آپ کا سینہ نہ ہو, آپ کی پشت نہ ہو, ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ. بہت سے دوستوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوانٹیٹی ان کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تین طواف تو ہونے ہی چاہیے تو زگ زگ ادھر ادھر گھس گھس کر کے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں کسی طرح. نہیں ایسا مت کرو. ہاں تین طواف خراب کوالٹی کے ساتھ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک طواف کریں لیکن اچھی کوالٹی والا ہو. ایسا ہو کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کے گھر کا میں چکر لگا رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور پھر تیسرا کلمہ ہو, چوتھا کلمہ ہو, درود پاک ہو, دعائیں ہوں. ایسا طواف ہو کہ آپ پورا اندر محو ہو جائے, پورا کانسنٹریشن اللہ کی طرف, اور آپ ایسا سمجھیں کہ میں بالکل اللہ کے قریب آ گیا ہوں اور مجھے جو کچھ مانگنا ہے مانگنا چاہیے. آپ دعا کریں انگلش میں, اردو میں, گجراتی میں, اپنی لینگویج میں, بنگلہ دیشی میں, پنجابی میں, اپنی زبان میں, اور رونا بھی آ جائے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے, معافی مانگ کر, اپنی جو کوئی پریشانی ہے دنیا کی اس کو اس کے بارے میں, جہنم سے پناہ مانگ کر. یہ اس طرح کا طواف ہو آپ کا. تو طواف جو ہے نفل طواف میں رمل اور اجتباء نہیں ہے تو اسی طرح یہ طواف بھی کرنا ہے, اس میں رمل اور اجتباء نہیں ہے. طواف ودا میں بھی حجر اسود سے شروع کریں گے, حجر اسود پر پورا ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ یہ آخری طواف ہے اس لیے غم بہت ہوگا انشاءاللہ. آپ کو ہر مومن کو ہوتا ہے کہ اب میرا یہ آخری طواف ہے, میں جا رہا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرے گی, اللہ یہ آخری طواف نہ ہو میری زندگی کا, آپ مجھے دوبارہ لے آئیے یہاں, مجھے دوبارہ یہاں لے آئیے. آپ دل سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور آپ کو بار بار لے جائیں گے, اور آپ دل سے دعا کر کے آئیں گے کہ اللہ لمبی عمر مجھے دینا اور موت کے وقت یہاں پہنچا دینا تو اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے, اللہ آپ کو وہاں پہنچا دیں گے. ہمارے یہاں گجرات میں قاری عباس دھرم پوری صاحب تھے, تو ابھی میں جب عمرے کے لیے گیا تھا دسمبر میں تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی, تو ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی اور بہت پین میں تھے. وہ تو انڈیا سے تو لوگوں کے لیے افورڈیبل بھی نہیں ہوتا, تو بیچارے وہ رسک لے کر کہ بھائی میں مرنے سے پہلے پہلے عمرہ کر لوں, کسی بھی فیملی ممبر کے علاوہ اکیلے آئے تھے اس حالت میں. تو طبیعت ان کی کافی خراب ہوئی اور جس دن ان کو جانا تھا تو ان کو مدینہ ایئرپورٹ سے ہمارے ایک دوست تھے مولانا یونس صاحب, انہوں نے ان کا بہت خیال رکھا, تو مولانا یونس صاحب مجھے ملے اور مجھے کہنے لگے کہ اخیر میں تو قاری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی, اور مولانا یونس نے مجھے کہا کہ میرا بھی دل یہ چاہ رہا تھا کہ ان کا یہیں انتقال ہو جائے تو اچھا ہے, ہر ایک کا دل چاہتا ہے, لیکن کہا کیا کریں, بس ان کی بکنگ تھی. اور پھر یہ کہ یہاں اگر رکھ لیتے ہیں تو بیمار آدمی تو کتنی دیر تک زندہ رہتا ہے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا, فیملی وغیرہ نہیں, تو کہا میں نے بٹھا دیا ان کو اور چلے گئے وہ. تو میرے دل میں بھی بہت صدمہ ہوا, تو میں نے کہا یار یہ شخص بالکل اخیری مرحلے میں تھا اور یہاں دیکھو پہنچا اور واپس جا رہا ہے, یہاں کی مٹی نصیب نہیں ہوئی. پھر وہ تو چلے گئے, اور اسی دن میری بھی فلائٹ تھی، تو میں مدینہ منورہ سے یہاں آ گیا. یہاں آیا تو یہاں مجھے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، میں بھی عمرہ کر کے آیا تھا تو ملنے کے لیے آئے، مولانا ادریس صاحب غالباً ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ قاری عباس صاحب کی نماز جنازہ میں آپ شریک تھے؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ تو چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کا. میں نے کہا نہیں، وہ تو چلے گئے اور انتقال ہو گیا ان کا. میں نے کہا، اور مجھے اور زیادہ صدمہ ہوا کہ انتقال ان کا، یعنی یہاں سے مدینہ سے جانے کے بعد بیچاروں کا انتقال ہوا. بعد میں مجھے مولانا یونس صاحب جب ملے تو میں نے ان سے پوچھا، تو مولانا یونس نے یہ کہا کہ جب وہ پہنچے وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ، تو مولانا یونس نے جس فیملی کو کہا تھا کہ آپ مولانا کو اپنے ساتھ لے جائیں، ان کی بکنگ میں کوئی پرابلم تھا. مولانا عباس صاحب کی اس میں کوئی پرابلم نہیں، ان کی بکنگ میں. تو انہوں نے وہاں سے مولانا یونس صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ مولانا کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہمارا ہے اور ہم سفر نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو ہم روانہ کر دیں. مولانا یونس کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتے تو میں یہی کہتا کہ ہاں ان کو بٹھا دو، اس لیے کہ بمبئی تو ان کو لینے کے لیے کوئی آ رہا ہے، لیکن میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا اس لیے میں نے فون نہیں اٹھایا. اور میں نے چونکہ ان کو کہا تھا کہ ان کو چھوڑنا مت، تو انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا. اب جانے نہیں دیا، اور اس میں پرابلم قصور جو تھا وہ ایجنٹ کا تھا. تو ایجنٹ نے کہا کہ میں آپ کو ہوٹل پرووائڈ کرتا ہوں، آپ کو ہوٹل پرووائڈ کرتا ہوں، فلائٹ تمہاری ابھی دوسری ری ارینج کرتے ہیں، لیکن میرے پاس جدہ میں ہوٹل نہیں ہے، مکہ میں ہوٹل ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی مکہ میں اگر چلو ہو آتے ہیں مکہ میں. تو وہ کہا کہ جب مکہ جانا ہی ہے تو چلو عمرے کا احرام پہن لیتے ہیں. تو مکہ مکرمہ گئے، اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ حالت احرام میں انتقال ہوا یا ان کا انتقال ہوا عمرہ کرنے کے بعد. یعنی ایروپلین میں انتقال ہونا تھا ان کا، اگر ٹائمنگ کو آپ دیکھیں، اللہ نے ان کو مکہ مکرمہ پہنچا کہ انتقال ہوا اور جنت المالا میں وہ دفن ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے. ہے بھائی، تو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. میں دوستوں کو مزاق میں کہا کرتا ہوں کہ سب کہتے ہیں کہ یہ اللہ مدینے کی موت نصیب کر، لیکن وہاں جاتے تھے کہ یہ اللہ عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے. ایسا نہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ اس مرتبہ عافیت کے ساتھ گھر لوٹا دے، اور پھر بار بار یہاں لے آ مجھے، لیکن جب میری روح نکل رہی ہو اس وقت تو مجھے یہیں پہنچا دینا، اور یہاں کی موت مجھے دینا. اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو وہاں کی موت نصیب کرے. تو یہ طواف کرتے ہوئے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بار بار یہاں کی حاضری نصیب کیجیے ادب کے ساتھ. ایسا خیال لے کر کے مت آئیے کہ ایک فریضہ میرے سر پر تھا، الحمدللہ اتار چکا، میں اتار چکا، اب حج کے لیے نہیں آنا ہے، اب بہت مشکل نا. بار بار اللہ کرائے، اس امید کے ساتھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے. طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنی ہے، زمزم کا خوب پانی پئیں، ملتزم پر آئیں، اور ملتزم پر آ کر چمٹ کر خوب روئیں، اللہ سے خوب مانگیں، اور دعا مانگے کہ اللہ واپس مجھے یہاں لے آئیے. سب متعلقین کے لیے بھی دعا مانگے، میرے لیے بھی دعا مانگے، اور امت کے ان لوگوں کے لیے بھی دعا مانگے جن کے پاس پیسے ہیں مگر جا نہیں رہے ہیں، کہ اللہ ان کو بھی توفیق دے. اور غریبوں کے لیے بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائیں. اور پھر غم کے ساتھ جو ہے وہاں سے آپ روانہ ہو. اور یہ ہمارے شیخ تھے حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم نے حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سنا کہ جب بھی کوئی شخص کسی نیک کام کے لیے جائے، نیک کام کے لیے، دعوت و تبلیغ میں جائے، اعتکاف میں جائے، خانقاہ میں جائے، عمرے کے لیے جائے، کوئی بھی نیک کام کے لیے جائے، اور وہ واپس لوٹے، تو اس کو دو کام کرنے چاہیے. اللہ کا شکر بہت کرنا چاہیے، اور استغفار بھی خوب کرنا چاہیے. اللہ کا شکر کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جیسے گنہگاروں کو اللہ نے یہ موقع دیا، اور ٹوٹی پھوٹی کچھ بھی عبادت کرنے کی توفیق دی. اور استغفار کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم سے نہیں ہو سکا، اس لیے استغفار بھی ہونا چاہیے. اور واپس یہاں آنے کے بعد واپس لوٹنے کے بعد چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ اخلاص باقی رہے, شو آف نہیں کرنا ہے, لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی ہیں کہ بہت مشکل طواف تھا ظہر کی نماز کے بعد لیکن میں نے دو نفل طواف بھی کیے, اور 50-50 منٹس کا طواف تھا لیکن میں نے کیا ہمت کر کے نہیں. یہ سب باتیں اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے, تو شو آف نہیں کرنا چاہیے. ہاں کس کے سامنے ذکر کرے, آپ کا کوئی فرینڈ ہے وہ حج کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں تو اس کے سامنے بیان کرے کہ اوہ جو طواف میں جو مزہ آیا, سلام پڑھنے کے وقت جو مزہ آیا, تاکہ وہ تیار ہو جائے دوسرے دن حج کے لیے, اس پر آپ کو ثواب ملے گا. ایسے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. تو اخلاص باقی رہے, سنسیریٹی باقی رہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ حج میں اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی تکلیف پہنچی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے, اور جو اچھائیاں ہیں ان کو بیان کرنا ہے. اس لیے کہ اوور آل آپ دیکھیں گے نا تو 95% سفر مزے کا ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے حج کو خراب کرنے کے لیے اور دوسروں کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہمارے سامنے وہ جو تھوڑا تکلیف والا ایکسپیرینس ہوتا ہے اسے بولڈ کر دیتا ہے, ہمیں وہی نظر آتا ہے اور ہم وہی بیان کرتے رہتے ہیں, اسی چیز کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں یہ کسی جگہ فیری جہاں سے ملتی ہے پورٹ پر تو وہاں کوئی پرابلم تھا تو ٹریفک جام رہا, تو وہ نیوز میں آیا تھا, بی بی سی کی ویب سائٹ پر میں نے وہ نیوز پڑھا اس دن, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیسنجرز جو ہے 16 آورز تک ٹریفک جام میں سٹینڈ سٹل ٹریفک میں رہے. تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے دنیا میں, ہر جگہ پر ہوتا ہے. تو اگر وہاں تھوڑا بہت ٹریفک جام میں آپ رہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے اس قسم کی باتیں نہیں. اس لیے کہ آپ کے اس قسم کی باتیں کرنے سے آپ کا اجر و ثواب ضائع ہوگا, اور دوسرا یہ کہ کسی کو اگر آپ ڈسکریج کر دیں گے, کچھ ہوتے ہیں کم ہمت والے جو ڈر جاتے ہیں, اس لیے اچھی اچھی باتیں کریں. اور تیسری بات کہ یہاں سے جانے سے پہلے کی آپ کی لائف اور واپسی کے بعد کی لائف میں فرق ہونا چاہیے. آپ کے لباس میں فرق آنا چاہیے, داڑھی میں فرق آنا چاہیے, پردے میں فرق آنا چاہیے, فلم وغیرہ سے توبہ ہو جانی چاہیے, انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن سے اس میں ہو جانا چاہیے, فضول خرچی, سنت طریقے پر پابندی. آپ مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, زیادہ وقت مسجد میں گزر رہا ہے, تلاوت کر رہے ہیں, دعوت و تبلیغ میں اگر جا سکے تو جائیں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کریں. یہ ارادہ کر کے آئے کہ نہیں اب دین میں ترقی کرنی ہے, یہ میری لائف کا سیکنڈ فیز ہے. اب تک پہلے فیز میں دنیا کی فکر کرتا رہا, یہ سیکنڈ فیز میں اب آخرت کی فکر میری زیادہ ہوگی. اور میں آپ سب حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ حج جو ہے, حج یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں حکموں میں سے صرف ایک حکم ہے, تو اس ایک حکم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 5 دن تک فکر فرمائی, تو باقی ہزاروں حکم ہیں ان کو سیکھنے کے لیے بھی فکر کرنی چاہیے. تو میں آپ سب حضرات سے کہوں گا کہ ہماری جمعے کی جو مجلس ہے اس میں اہتمام سے آتے رہیں, ہر فرائیڈے کو آئیے. انگلش سمجھنے والے ایوری ٹیوزڈے کو آئیں, اور اردو سمجھنے والے ہر فرائیڈے کو آئیں, اور آ کر کے سنیں تاکہ دوسرے احکام بھی سامنے آئے اور ہماری زندگی میں تبدیلی ہو. اللہ تعالیٰ شانہ بہت قبول فرمائے. اور حج کے بعد اگر آپ کے پاس 2 دن 3 دن 4 دن 8 دن 10 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کا وقت ہو تو یہ میں عمرے کے بعد حج تک کیا کرنا ہے وہ سب سمجھا چکا ہوں کہ خوب طواف کریں, خوب عمرے کریں, اور حرم شریف میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. آپ کا سکسیس یہ ہے کہ آپ نے حرم میں کتنا وقت گزارا, آپ نے حرم میں عبادت میں کتنا وقت گزارا, باتوں میں نہیں حرم میں. اور ایک اور بات بھی یاد آ گئی تو عرض کر دوں کہ موبائل کا غلط استعمال بہت ہو رہا ہے, رانگ یوز بہت ہو رہا ہے موبائل کا. آپ ویڈیو فلمنگ بالکل نہ کریں, فوٹوگرافی سے بالکل دور رہیں. آپ ہماری کتاب بھی ہے اس پر چھپی ہوئی ہے, تو وہ کتاب آپ اپنے لیے بھی لے لیں اس کے بارے میں, ویڈیو فلمنگ فوٹوگرافی, اور 10-10 15-15 خرید کر لے جائیں, اور آپ کسی اور کو بھی تقسیم کریں جو لیسٹر میں رہنے والے نہیں ہیں, دوسرے ملک سے آتے ہیں, تاکہ اگر وہ اس گناہ سے بچ جائیں تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا. آپ یہ کام نہ کریں, یہ کام نہ کریں, ویڈیو فلمنگ وغیرہ نہ کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موبائل کا حرم شریف میں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے,
मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि इस्लामिक दावा एकेडमी में कोई अगर यहां मोबाइल यूज करता हुआ आपको नजर आए तो सारे मुसल्ली ऊंचे नीचे हो जाएंगे कि नहीं? जामे मस्जिद में, मस्जिद उमर में, मस्जिद फलाह में। तो मैं ये कहता हूं कि ये कॉमन सेंस है कि एक ऑर्डिनरी छोटी मस्जिद में आप टॉलरेट नहीं कर सकते किसी के मोबाइल के यूज को, तो आप खुद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद में जाकर कैसे मोबाइल को यूज कर सकते हैं? इसलिए मोबाइल को यूज ना करें, यानी मोबाइल का यूज ही नहीं। मैं उमरे के लिए जब भी जाता हूं, हज के लिए मेरे साथ मौलाना अहमद साहब होते हैं, मैं तो मोबाइल रखता नहीं, इनके पास मोबाइल होता है। वहां का सऊदीया का मैं सिम नहीं लेता, ये लेते हैं, मुझे लोग फोन इसी पर करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, और उसको मैं आपको कह रहा हूं कि हज का जमाना है और आप अपने दोस्त से अलग हो गए और परेशान हो रहे हैं, तो ऐसी इमरजेंसी में अगर आप यूज कर लें तो कोई हर्ज नहीं है कि भाई तू कहां है, मैं फुला जगह के ऊपर हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं इनको जब भी कहता हूं कि देखो, हमने मुफ्ती साहब को कहा हुआ था कि हम असर के बाद वहां होंगे, लेकिन वहां हमें जगह नहीं मिली है तो हम यहां बैठे हुए हैं, अब मुफ्ती साहब को इत्तला कर दो फोन करके। ये हरम शरीफ से हमेशा बाहर निकलकर फोन करते हैं, अंदर से फोन नहीं करते, अंदर से बात नहीं करते, हरम शरीफ से बाहर जाकर। हम लोग दीनी मिजाज के इतने नहीं हैं, तो जब हम फोन करते हैं किसी को तो थोड़ी देर में वो तसव्वुर की दुनिया में हम लेस्टर में पहुंच जाते हैं। तो बॉडी हमारी वहां होती है लेकिन माइंड में सब लेस्टर आ जाता है, तो हमें ख्याल नहीं रहता कि मैं मस्जिद नबी में बैठा हुआ हूं, और हम दुनिया भर की दूसरी बातें शुरू कर देते हैं, फैक्ट्री की बात शुरू कर देते हैं, ये बात वो बात, हंसी मजाक हो जाती है। तो हरम शरीफ में, मस्जिद नबी में, मैं तो ये समझता हूं कि ये मोबाइल जो है उसकी बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन शैतान इसको यूज करके हमें वहां भी महरूम करता है, इसलिए मोबाइल नहीं। इसीलिए हमारे यहां रमजान मुबारक में एहतिकाफ होता है 10 दिन के लिए, तो हम सबको कहते हैं कि फोन पीछे जमा करा दो, वरना ये आपके 10 दिन बेकार कर देगा, वो सेक्लूजन कैसे रहेगा मोबाइल के साथ। तो मोबाइल के इस्तेमाल के सिलसिले में आप खास ख्याल रखें, अल्लाह ताला शानहू आप सब हजरात को के लिए हज को बहुत आसान फरमा दे। आपने बहुत कोशिश की है, मेहनत की है, यहां आए हैं, सुना है आप हजरात ने, अल्लाह इसको जहन में बिठा दे, और जहां जहां जिस मसले की जरूरत पड़े अल्लाह ताला उस मसले को आपके जहन में बिठा दे। और नीयत अच्छी रखेंगे ना तो जहां कोई गड़बड़ हो जाएगी तो वहां कोई आलिम अच्छा आपको सामने ही मिल जाएगा, आलिम सामने ही मिल जाएगा, और वो आपको सीधा रास्ता बता देगा कि भाई ऐसा करो, नीयत अच्छी रखो, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। और मेरे लिए भी खूब दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे, सलामती के साथ, सेहत के साथ जिंदा रखे, बल्कि लंबी उम्र दे, और अल्लाह दीन का इखलास के साथ खूब काम कराए। और ये दुआ करना कि जब भी अल्लाह मौत नसीब करे तो हुस्न खातिमा वाली और उसकी रिजा वाली और मदीना मुनव्वरा वाली मौत नसीब करे। और अगर हमारी मेरी तरफ से तवाफ हो सके तो तवाफ कर लेना, उमरा तो जरा मुश्किल होता है हज के जमाने में, तो तवाफ कर लेना मेरे वालिदैन की तरफ से, मेरे असातिदा मशाइख की तरफ से, मेरे ताल्लुक वालों की तरफ से, एक तवाफ पूरी उम्मत की तरफ से कर लेना चाहिए ताकि सबको सवाब पहुंच जावे। और खूब अच्छी तरह से वक्त गुजारना, हमारी एकेडमी के लिए भी दुआ करना, हमारे सब असातिदा, तलबा, फुजला, सभी ताल्लुक वालों के लिए, और आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने डियर नियर वंस के लिए, मरहूमीन के लिए, उनकी तरफ से तवाफ करो, दादा दादी नाना नानी है? और इसके अलावा पूरी उम्मत के लिए खूब दुआ करें। अल्लाह ताला शानहु सबको कबूल फरमावे। व आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।